بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الله تعالى شأنه كتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ بھی بتلایا اور اس راستے پر کیسے چلا جائے وہ بھی بتلایا. ہمارے لیے منزل متعین کر دی، جنت تمہاری منزل ہے، جہنم نہیں. تمہارا مقصود اللہ ہے، شیطان نہیں. اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی. شیطان مقصود نہیں، وہ تو تمہارا دشمن ہے، مقصود میں ہوں، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو منزل اللہ ہے، منزل جنت ہے، مقصود اللہ ہے، راستہ سیدھا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس پہ چلتے رہو. تو مقصود بھی متعین، منزل بھی متعین، راستہ بھی متعین، یہ سیدھا راستہ ہے. اور دوسرے راستے بھی بتلا دیے جو منزل تک نہیں پہنچتے، جو مقصود سے دور لے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں حکم ہوا کہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یہ راستہ ہے، 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 یہ سارے راستے منزل سے دور لے جائیں گے. ان راستوں پہ مت چلنا. تو منزل متعین، مقصود بھی طے، اس کے لیے راستہ مقرر، اس راستے کی پوری حد بندی کر دی تاکہ بالکل سمجھ میں آ جائے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کی باؤنڈری ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اس پہ چلنا ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب علیہم اور ظالین، یہ دو بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں، دو بڑی بڑی جماعتیں ہیں. ایک جماعت وہ جن پر اللہ ناراض، ایک جماعت وہ جو گمراہ. اللہ ناراض ان پر اور یہ گمراہ. یہ علم والے، ان کے پاس علم بھی، عقل بھی، سب کچھ، لیکن اس علم، اس عقل کی وجہ سے ان میں عجب، تکبر، رعونت، جس کی وجہ سے ایسے کئی راستے پیدا کر لیے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا، غصے ہوا. اور یہ دوسری جماعت جو ہے، ان کے پاس علم کی کمی، تو علم کی کمی کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، یہ بدعت شروع کر دی، یہ رسم شروع کر دی، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، جو اچھا تھا اسے برا سمجھنے لگے، جو برا تھا اسے اچھا سمجھنے لگے، پھسل گئے. انہوں نے بھی کئی راستے بنا لیے، انہوں نے بھی کئی راستے بنا لیے. یہ مغضوب علیہم کی بھی کئی جماعتیں ہیں اور ضالین کی بھی کئی جماعتیں ہیں. تو اس کے بارے میں منع کر دیا کہ لا تتبعوا السبل. مغضوب علیہم جتنے بھی ہیں ان کے راستوں پہ مت چلنا، ضالین جتنے بھی ہیں ان کے راستوں پہ مت چلنا. فتفرق بكم عن سبيله، اس لیے کہ یہ سیدھے راستے سے بہت دور تم کو لے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی شانہ نے ان راستوں سے کیسے بچا جائے جو مقصود سے دور لے جاتے ہیں، جو جنت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ان اس راستے پر کیسے چلا جائے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ بھی ہمیں سکھایا. راستہ تو ہمیں بتلا دیا کہ شراب جو ہے اس راستے سے دور لے جائے گی، لیکن شراب سے کیسے بچا جائے یہ بھی بتلایا. کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ قانون بتلاتا ہے، اس قانون پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتلاتا. یہ آپ کا پرابلم ہے، آپ کو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، آسانی کے ساتھ اس ٹیکس کو کیسے ادا کر سکوں یہ وہ نہیں بتلاتا. آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ جو کرنا ہے کیسے کروں، بچنا ہے کیسے بچوں، اس کے لیے آپ کو اگر ایڈوائس کی ضرورت ہے تو خرچ کر کے آپ کنسلٹنٹس کو تلاش کرو، پروفیشنلز کو تلاش کرو. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جن راستوں پہ نہیں چلنا ہے وہ بھی ہمیں بتلایا، جس راستے پہ چلنا ہے وہ بھی بتلایا، اور اتنا صاف ستھرا سیدھا راستہ، اتنا کلیئر، جیسے رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ پہ جب ایروپلین اترتا ہے تو پائلٹ کے لیے وہ راستہ بالکل صاف ستھرا سامنے ہوتا ہے، کلیئر، بڑی بڑی لائٹیں اسے نظر آتی ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں اترنا ہے، نہ اسے دائیں طرف دیکھنا پڑتا ہے نہ بائیں طرف، سامنے ساری بتیاں اور بلب جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں، روشنی اسے بتاتی ہے، دن کو بھی اسے وہ راستہ نظر آتا ہے اور رات کو بھی. اگر کسی پائلٹ سے آپ پوچھو کہ رات کو تو نیچے پلین اتارنا بہت مشکل ہوتا ہوگا، وہ کہے گا نا جیسا دن میں ویسا ہی رات میں، اس لیے کہ مجھے جہاں ایروپلین کو اتارنا ہے وہ راستہ جگمگاتا ہے رات کو بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی بتلایا کہ میرے اللہ نے جس صراط مستقیم پر تمہیں چلنا ہے اسے خوب روشن بنا کے رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پائلٹ بن جائے، پائلٹ اپنے نفس پر گرفت کر لے، نفس پر گرفت کرے، پائلٹ ایکسپرٹ ہو جائے، وہ ایکسپرٹ اپنا تزکیہ کر لے، تو تزکیہ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 10 چوائس ہوگی تو 10 چوائس میں سے 9 چوائس اسے بالکل تاریک اور اندھیری نظر آئیں گی اور ایک ہی چوائس اسے روشن نظر آئے گی. ترکتکم علی البیضاء لیلہا ونہارہا سواء. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تمہیں ایسے صاف شفاف راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ رات اور دن برابر ہے اس کے لیے. ایسا نہیں کہ رات کو تو وہ راستہ کلیئر کلیئر نظر آئے گا اور رات کو نہیں, رات کی اندھیریوں میں ٹھوکر کھا جاؤں گا, رات کی تاریکیوں میں اونچ نیچ مجھے نظر نہیں آئے گی, کہیں کھڈا ہوگا تو نظر نہیں آئے گا, کہیں اس راستے پر چلتے چلتے دوسرے راستے پہ چلا جاؤں گا, نہیں. رات ہو دن ہو بالکل کلیئر صاف ستھرا, تو راستہ بھی بالکل صاف ستھرا اور اس کے اوپر چلنا بھی سکھایا. پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, راستہ تو یہ نہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ راستہ یہ چلنے کا مطلب یہ ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. بتلائے کہ دیکھو الاسم محاک فی صدری وکرہت ان یطلع علیہ الناس, تمہیں دل میں جو بات کھٹکے تو سمجھ لو کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. کسی کام کو کرتے ہوئے اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے کوئی دیکھے نہیں تو اچھا ہے, تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. اور اگر دل میں کھٹکے نہیں اور ڈر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ لے, تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. یہ کتنا کلیئر کر دیا راستہ ہے, راستہ یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو. مغضوب علیہم کی خصلتوں سے بچو, ظالین کی خصلتوں سے بچو, اور منعم علیہم کی خصلتوں کو اختیار کرو. ایک دوسرا طریقہ بتلایا, ادھر ادھر مت جاؤ, بس سیدھے چلتے رہو. یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو. اور پھر اتنا نہیں کہ شراب مت پیو, اس کے لیے پھر راستے بھی بتلائے کہ شراب کی طلب ہو, شراب کی طرف قدم اٹھے تو مت جانا, کیسے نہ جائیں, کیسے اپنے آپ کو کیسے روکیں, وہ بھی بتلائے. ڈاکٹر شوگر کے مریض کو اتنا کہہ سکتا ہے کہ میٹھی چیز مت کھاؤ, لیکن میٹھی چیز سے بچیں کیسے وہ ڈاکٹر نہیں بتلاتا. میٹھی چیز مت کھانا تمہارے لیے مضر ہے, لیکن بچے کیسے وہ نہیں بتلاتا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے لیے مضر ہے, اس سے بچو, اور بچنے کا طریقہ یہ ہے. یہ تمہارے لیے مفید ہے, اسے کرو, اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے سپرد ہوا, تو وہ وارثین ہر دور کے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر انہیں مفید کاموں کو کرنے کے اور مضر کاموں سے بچنے کے طریقے بتلاتے ہیں. اللہ القا فرماتے ہیں ان مشائخ کے قلوب پر کہ اگر کوئی یہ مسئلہ لے کر کے آئے تو اسے یہ بتلاؤ, کوئی یہ مسئلہ لے کر کے آئے تو اسے یہ بتلاؤ, کوئی یہ کہے کہ مجھ سے یہ کرنے کا کام نہیں ہو سکتا تو اس کو کہو کہ ایسا ایسا کرو تو کرنے لگ جاؤ گے, کوئی یہ کہے کہ بچنے کے کام سے بچ نہیں سکتا تو اسے کہو کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تو قابو میں آ جائے گا. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. رحمت حق بہانہ می جوید, حق تعالی شانہ کی رحمت تو ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر, اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر, اللہ تعالی شانہ کی مہربانیاں تو سب پر عام ہے. اب رہی بات یہ کہ تو ایسا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر تو کوئی رحمت نہیں اتر رہی ہے, اس سے کہ اگر رحمت اتر جاتی تو میں بھی نمازی بن جاتا, رحمت اتر جاتی تو میں بھی شراب کو چھوڑ دیتا, رحمت اتر جاتی تو میں بھی فلموں سے دور رہتا, رحمت اتر جاتی تو میں بھی اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتا, اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے. میرے اوپر تو رحمت نہیں اتر رہی ہے. تو شہیدی, شاعر کہتا ہے کہ اس کے الطاف تو عام ہے, شہیدی سب پر عام ہے, جس میں تو بھی آ گیا, سب پر اس میں تو بھی آ گیا, تیرے اوپر بھی ہے. اور اگر تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ نہ میرے اوپر رحمت نہیں ہے اسی لیے تو میں گناہوں میں مبتلا ہوں, تو اللہ کو تجھ سے کوئی ضد ہے؟ اللہ کو تجھ سے ضد ہے؟ اللہ میرے اور تمہارے جیسا انسان ہے, مخلوق ہے, کہ چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جائے اور زندگی پر ضد کرے؟ اللہ کی رحمت اگر ہم پر نہیں اتر رہی ہے اور ہم ہدایت کی راہ پہ نہیں آ رہے ہیں, تو وہ اللہ کی ضد کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم مجاہدہ کر کے, محنت کر کے, صحیح طلب پیدا کر کے, صحیح خلوص کے ساتھ قابل نہیں بن رہے ہیں, اللہ کی رحمت کے قابل نہیں بن رہے ہیں. اس کے الطاف تو عام ہے, شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ اگر تو قابل ہوتا تو تجھ سے کیا ضد تھی؟ قابل بننے کے جو طریقے بتلائے ان طریقوں کو تو اختیار ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی اللہ جل جلالہ عام منوا نے انہیں سیدھا راستہ بتلایا, سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتلایا, اور سیدھے راستے پر آ کیسے سکتا ہے, اس کے فضل کو اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکتا ہے, اس کے بھی طریقے بتلائے کہ ایسا کرو گے میرا فضل تم پر متوجہ ہوگا, تمہارا سینہ ہدایت سے منور ہو جائے گا اور تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو سب کی طرف مائل ہیں کرم کے ساتھ, ہم تو دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم کریم ہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کریم ہے, اور ہر نام کی کچھ خصوصیتیں ہیں, کریم کی بھی کچھ خصوصیتیں ہیں. کریم, جنرس, سخی. کیا خصوصیت ہے کریم کی؟ کریم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کریم نام اس کو دیا جاتا ہے, الذی یعطی بدون استحقاق, جو کسی کو کچھ دیتا ہے بغیر ڈیزرونگ ہونے کے, بغیر استحقاق کے دیتا ہے, بغیر ڈیزرونگ کے. تو کریم ہے وہ, تو تیرے کرم سے یہ کریم, یہ کریم آقا تیرے کرم سے کون سی شے نہیں ملی ہے مجھے؟ وجود تیرے کرم سے ملا, پھر وجود بھی صحیح سالم ہے, آنکھیں تیرے کرم سے ملی, کان تیرے کرم سے ملے, زبان تیرے کرم سے ملی, دماغ تیرے کرم سے ملا, دل تیرے کرم سے ملا, ایمان تیرے کرم سے ملا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, امت کے فرد بننے کی سعادت تیرے کرم سے ملی, تیرے کرم سے قرآن ملا, تیرے کرم سے رمضان ملا, تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو مائل ہیں, ہم تو مائل ہیں, ادھر بھی جھکتے ہیں, ادھر بھی جھکتے ہیں, ادھر بھی جھکتے ہیں, دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں. روزانہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی بارگاہ سے رات کو آواز آتی ہے, ہل من تائب فاتوب الی, ہل من تائب فاتوب الی, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں, ہے کوئی مجھ سے صلح چاہنے والا کہ میں اس سے صلح کر لوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی شانہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کلام کی آیات اور اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کا تعلق رحمتوں کے ساتھ ہے، مغفرتوں کے ساتھ ہے، ان کو دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے بندے، کتنے گناہ تو نے کیے ہیں، آ میرے در پہ آ، توبہ کے قصد کو لے کر تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو اگر ظالم ہے تو میں غافر ہوں، تو گناہ کرنے والا ہے تو میں بخشنے والا، اور تو اگر ظلوم ہے تو میں غفور، تو زیادہ گناہ کرنے والا ہے تو میں زیادہ بخشنے والا، اور اگر تو ظلام ہے بہت زیادہ گناہ کرنے والا تو میں بھی غفار ہوں بہت زیادہ بخشنے والا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دینے کے لیے تیار. ہل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی صلح چاہنے والا کہ میں اس سے صلح کر لوں. ہل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. ہل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دے دوں. ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والے نہیں ہیں. دینے والا دینا چاہتا ہے مگر بدقسمتی سے لینے والے نہیں ہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. ایک شخص دفتر کھول کر کے بیٹھ جاوے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے لندن کیسے پہنچنا ہے وہ راستہ ہم بتلائیں گے. پرانا زمانہ ہو، سائن بورڈز نہ ہو تو وہ بیٹھے کہ ہم، لیکن کوئی لندن جانے والا ہی نہ ہو تو اس سے پوچھنے کے لیے کون آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ دکھلائیں کسے، یہ سیدھا راستہ جنت کا کس کو دکھلائیں جب جنت کی طرف کوئی جانے والا ہی نہیں ہے، راہ روے منزل ہی نہیں. تو میرے بھائیو، راستہ بھی دکھلایا اور راستے پہ چلنا بھی دکھایا، اور چلنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو کیسے دور کریں وہ بھی دکھلایا. وہ قرآن میں بھی ہے، وہ حدیث شریف میں بھی ہے. اور پھر قرآن اور حدیث کو جاننے والے جو ہر دور میں رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بصیرتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان بصیرتوں کے ذریعے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہر دور کے لوگوں کے مزاج اور ہر دور کے لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر، ان کی طبیعتوں کو سامنے رکھ کر، ان کے لیے رہنمائی کی نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں ان کو. گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. گناہ دو قسم کے ہیں، گناہ جاہی اور باہی، جاہی اور باہی، جاہ اور باہ، یہ دو چیزیں ہیں. جاہی اور باہی، جاہی گناہ اور باہی گناہ. جاہی گناہ جس میں بڑائی کا پہلو ہوتا ہے، اور باہی گناہ جس میں شہوت کا پہلو ہوتا ہے، کسی پر غصے ہو جاتا ہے. یہ غصہ بھی گناہ ہے، بے جا غصہ، غلط جگہ پہ غصہ، حد سے باہر نکل کر غصہ. یہ غصہ جو ہے باہی چیز نہیں ہے، یہ جاہی ہے. اس لیے کہ ایگو، ناک، میری طبیعت کے خلاف یہ کام کیوں کیا، میرے مزاج کے خلاف یہ کام کیوں کیا، غصے ہو جاتا ہے، یہ جا. تکبر یہ جاہی گناہ ہے، عجب یہ جاہی گناہ ہے. حسد یہ بھی جاہی گناہ، حسد وہ کیوں بڑا ہو رہا ہے میں اتنا بڑا؟ پیسے اگر اس لیے اکٹھے کر رہا ہے کہ واہ واہ ہو ہماری نام اونچا ہو بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں انفلوئنس ہو ہمارا، یہ جاہی گناہ، اور دوسرا ہے باہی گناہ. پیسے اس لیے اکٹھے کر رہا ہے کہ شراب پیئیں گے، ہولیڈے کے لیے جائیں گے، عیش کریں گے، تو یہ باہی گناہ. شراب پینا باہی گناہ، زنا کرنا باہی گناہ، جاہی گناہ اور باہی گناہ. شیطان نے جو غلطی کی تھی اس کا تعلق جاہ سے تھا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پھسل گئے اور جو لغزش ہو گئی اس کا تعلق باہ سے تھا. شیطان نے کہا کہ آدم کے سامنے میں سجدہ کروں نا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. واستکبر، اور اس نے بڑائی اختیار کی کہ میں آدم کے سامنے نہیں جھک سکتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے وہ ہو گیا. جن تھا، جن، شیطان فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں میں ہزاروں سال اس نے گزارے تھے. پہلے آسمان میں رہا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، چوتھے میں گیا، پانچویں میں گیا، چھٹے میں گیا، ساتویں میں گیا، اور آسمانوں کے چپے چپے چھان مارے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. لیکن جاہی مرض تھا پہلے سے، اس لیے عبادت کے نتیجے میں بندگی اور عبدیت آنے کے بجائے تکبر بڑھتا گیا، تکبر بڑھتا گیا. تکبر بڑھتا گیا اور جب اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے یہ اعلان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، تو اس کے دل میں یہی خیال آئے گی یہ تو میں ہی ہوں، اس لیے کہ مجھ سے بہتر تو یہاں کوئی نہیں ہے. اسی لیے اسے تکلیف بھی ہوئی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا گیا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزش ہوئی اس کا تعلق باہ سے تھا. اس نے تو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہکاوے میں آ گئی اور پھسل گئی، نافرمانی نہیں تھی اللہ تعالی شانہ کی، نافرمانی نہیں تھی، نافرمانی نہیں. حکم جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک حکم جو ہے وہ قانونی ہوتا ہے، اور ایک حکم ہوتا ہے قانونی نہیں لیکن ہمارے اپنے فائدے کے لیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا کر سویا کرو. رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دو، کینڈل بجھا دو، موم بتی بجھا دو، لانٹن بجھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چوہا ہے نا بڑا شرارتی ہے، یہ چوہا آئے گا اور چوہا آ کر کے اس کینڈل کے ساتھ، موم بتی کے ساتھ، چراغ کے ساتھ کچھ شرارت کرے گا اور یہ چراغ گرے گا اور گھر میں آگ لگ جائے گی اور گھر والوں کو جلا دے گا. یہ تشریعی حکم نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے قرآن کا یا حدیث کا، یہ شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی کینڈل کو جلتا ہوا چھوڑ کر کے سو جائے تو حرام کام کیا اس نے، اللہ کی نافرمانی کی. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسے امر ارشادی کہتے ہیں، اس میں ہمارا خیال کیا گیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا خیال کیا گیا، ہم پر شفقت کی گئی کہ اگر اس طرح سو گے تو گھر جل جائے گا. اب اگر اس کے مطابق کوئی عمل کرے تو بہت اچھا، اور عمل نہ کرے تو اس کی مرضی، اور عمل اگر کیا بچ گیا تو بہت اچھا، عمل نہیں کیا اور جل گیا تو اس کا نقصان. یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا کہ لا تقرب هذه الشجرہ، یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو معلوم تھا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کو جو بھی کھاتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، تو نہ کھائیں تو جنت میں، اگر کھائیں تو باہر، لیکن یہ امر ارشادی. اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر. تو یہ جو ہے یہ کھانا، یہ باہ کی وجہ سے تھا. باہ کھانا، باہ اس کا تعلق لذت سے ہے، اور شیطان نے ورگلایا بھی اور وسوسہ بھی یہی ڈالا کہ حل ادلو کا اعلی شجرت، اعلی شجرت الخل، حل ادلو کا اعلی شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتلاؤں کہ اگر اس کو کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ عیش میں رہو گے، یہ جنت ہمیشہ رہے گی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، بہت قسمیں کھائی کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ درخت جو ہے جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پھر یہیں رہتا ہے جنت میں، وہ کبھی مرتا نہیں اور جنت سے کبھی نکلتا نہیں. یہ تو بہت آرام کی جگہ ہے، انسان کو اللہ نے آرام کی طلب میں پیدا کیا ہے، اس کی فطرت اس پر ہے، اسی لیے تو وہ جنت کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اسی لیے وہ جہنم کی مشقت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا وہ درخت. ایک جاہ کی غلطی میں مبتلا ہو گیا اور دوسرا باہ کی لغزش میں مبتلا ہو گیا. غلطیاں دونوں ہیں لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. جس کے اندر جاہی مرض ہوتا ہے بڑائی کا، وہ اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتا، اور جس میں باہی مرض ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو فوراً قبول کر لیتا ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اللہ نے تو بتلا دیا کہ وجہ کیا تھی، سوال ہی میں بتا دیا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے میں نے جب تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے روکا؟ استکبرت، تکبر میں آ گیا. ام کنت من العالین، یا دماغ اونچا ہو گیا، یعنی بتلا دیا کہ کیا ہے. استکبرت ام کنت من العالین، تکبر میں مبتلا ہو گیا یا دماغ اونچا ہو گیا؟ دیکھو قبول نہیں کیا. اللہ تعالی شانہ نے الفاظ اس کے منہ میں رکھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جاہی مریض ہے، اور جاہی مریض اپنی غلطی کو جلدی قبول نہیں کرتا. تو اس نے کیا کہا؟ اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے بالکل ٹھیک کیا، میں اس سے بہتر. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کو کتنا ہی نیچے کیوں نہ جلاؤ وہ رفت حاصل کر لیتی ہے، اوپر جاتی ہے. اور آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو کتنی ہی بلندی میں آپ کیوں نہ پھینک دو وہ ہمیشہ نیچے گرتی ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ کروں. جاہی مریض نے عذر پیش کیا، اور جو باہی لغزش جس سے ہوئی تھی اس نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, غلطی کی ہم نے, اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے تو ہم خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے, بس معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اور کتنے سالوں تک روتے رہے, کتنے سالوں تک روتے رہے, کتنے سالوں تک روتے رہے, غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے, غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. یہ گناہ دو قسم کے ہیں, جاہی اور باہی, جاہی اور باہی. باہی گناہوں سے آدمی جتنا بچتا ہے, غور سے سننا, جاہی گناہوں, باہی گناہوں سے, خواہشات والے گناہوں سے جتنا بچتا ہے اتنا ہی اس کے نفس پر زد پڑتی ہے, اور نفس پر جتنی زد پڑتی ہے اتنی ہی جاہ کچلتی چلی جاتی ہے. جاہی گناہوں کا علاج باہی گناہوں سے بچنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بھائی حسد کو دل سے نکالنے کے لیے تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے. نماز نماز نہیں پڑھنی ہے, کیوں نہیں نماز پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ سونا ہے, باہی گناہ سونا ہے, اس کے لیے تو مجاہدہ ہے کہ اٹھو اور جبر کر کے نماز پڑھو, اس کے لیے تو مجاہدہ. روزہ نہیں رکھنا ہے, کیوں نہیں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ باہی, باہ کھانا پینا چھوٹے گا سب, اس کے لیے تو مجاہدہ ہے کہ بس کھانا بند کر دو صبح ساجد کے وقت اور مغرب تک صبر کرو. لیکن حسد ہے اندر, حسد کے لیے کیا مجاہدہ ہے؟ کبر ہے, کبر کے لیے کیا مجاہدہ کرو؟ جتنا مجاہدہ باہی گناہوں سے بچنے کا ہوتا چلا جائے گا, جاہی گناہ اتنے ہی کمزور پڑتے چلے جائیں گے, جاہی گناہ اتنے ہی کمزور پڑتے چلے جائیں گے. اس لیے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہے. اس لیے کہ یہ سارے گناہ باہی ہے, وہ جاہی گناہ جو ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے ان پر محنت کرو, ان پر محنت کرو, اور اپنے دل کو سمجھاؤ, دل کو سمجھاؤ کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے یہی طریقہ ہے. باہی گناہوں سے بچنے کا جو مجاہدہ کرے گا اس سے نفس پر زد پڑتی ہے, اور نفس جو ہے جیسے جیسے ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے, یہ نفس جب بگڑ جاتا ہے اور بگڑ کر کے نفس امارہ ہو جاتا ہے تو اس میں کبر بھی آ جاتا ہے, عجب بھی آ جاتا ہے, فلاں بھی آ جاتا ہے, فلاں بھی آ جاتا ہے, فلاں بھی آ جاتا ہے. جتنا زیادہ مجاہدہ کریں گے تو یہ نفس ادھر آتا چلا جائے گا دھیرے دھیرے اطمینان کی طرف, اور اسی مجاہدے کے نتیجے میں جب نفس ادھر آتا چلا جائے گا تو اس کے باہی امراض میں بھی کمزوری آتی چلی جائے گی, جاہی امراض میں بھی کمزوری آتی چلی جائے گی. اور جاہ میں چونکہ بڑائی کا پہلو ہے اس لیے مشائخ مجاہدے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی کثرت کرواتے ہیں, تاکہ ذکر اللہ کی کثرت سے دل میں جب اللہ کی بڑائی اترے گی تو اپنی بڑائی کم ہوتی چلی جائے گی. مجاہدہ اور ذکر اللہ کی کثرت, مجاہدہ اور ذکر اللہ کی کثرت, مجاہدہ اور ذکر اللہ کی کثرت. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی یاد کی کیفیت دل میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی باقی دوسری کیفیتیں اتنی ہی کمزور پڑتی چلی جائے گی. تو معمولات کی پابندی ہو, ذکر اللہ کا اہتمام ہو, اور اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہ کر ذکر اللہ میں ترقی ہو, ذکر اللہ میں ترقی ہو, ذکر اللہ میں ترقی ہو, اسے اللہ کی بڑائی دل میں پیدا ہوگی. اللہ کی بڑائی دل میں پیدا ہوگی تو باقی ساری قوتیں جو ہیں وہ کمزور مزمحل ہوتی چلی جائے گی. اور یہ باہی جتنی لذتیں ہیں ان سے جتنا زیادہ دور رہیں گے جتنی زیادہ قربانی. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ فرض مجاہدہ بھی کرو اور نفل مجاہدہ بھی. اس لیے کہ فرض مجاہدے سے نفس پر زد پڑتی ہے. اب آپ آ گئے فجر کی نماز میں, فجر کی نماز میں آ گئے, دو رکعت سنت پڑھ لی, دو رکعت نفل پڑھ لی, اور پھر گھر جا کر کے سو گئے, نفس پر زد پڑی لیکن کم پڑی. اس کے بعد آپ بیٹھ گئے مسجد اور تلاوت بھی کرنے لگے, یہ نفل مجاہدہ ہے, اور اشراق کی نماز بھی پڑھی, یہ نفل مجاہدہ. اب جا کر کے گھر سونے کے لیے گئے تو دیکھو نفس پر اور زیادہ زد پڑی. اثر کی نماز کے لیے آئے تو صرف چار فرض نہیں, چار سنت غیر موقعہ بھی پڑھی, زیادہ زد پڑی نفس پر. جتنی زیادہ نفس پر زد پڑتی ہے اتنا ہی وہ امارہ ہونے سے لوامہ کی طرف آتا ہے, لوامہ ہونے سے مطمئنہ کی طرف آتا ہے. جتنا اس طرف آتا چلا جائے گا تو سمجھو کہ جاہی قوتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں, باہی قوتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے یہ جو مجاہدہ ہے باہی گناہوں سے بچنے کا, اس کے لیے علاج ہمیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہوتی ہے گناہ کے موقع پر, وہ اپنا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف لے جانا ہوتا ہے, اللہ کی طرف لے جانا ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ ذکر اللہ کی ضرورت, اس لیے کہ جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی دل الرٹ ہوگا, اویئر ہوگا, اتنا ہی اللہ کا استحضار ہوگا, اور جتنا استحضار ہوگا اتنا جلدی اللہ کی طرف ذہن چلا جائے گا. جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنی اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی, اور جتنی اللہ کی بڑائی ہوگی اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. تو باہی گناہوں سے بچنے کے لیے دل کا ذاکر ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے گناہ کا خیال آتے ہی معاذ اللہ, اللہم انی اعوذ بک منک, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, اے اللہ میں تیری پکڑ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کے شر سے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے. معاذ اللہ, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, ورگلایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. قرآن کا اسلوب دیکھیے, زلیخا نے ورگلایا نہ, عزیز مصر کی بیوی نے ورگلایا نہ, اس نے ورگلایا جس کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک تابع ہونے کی حیثیت سے تھے اور وہ متبوع ہونے کی حیثیت سے تھی. یعنی سچویشن کتنا سنگین تھا کہ ایسی جگہ پر نہیں تھے جہاں وہ عورت اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام برابر تھے, ایکول تھے نا. وراودته التی ہو فی بیتہ, وراودته التی ہو فی بیتہا عن نفسہ, ورگلایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس کو بھڑکانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے, بحیثیت غلام کے, بحیثیت نوکر کے, بحیثیت منعم علیہ کے, بحیثیت محسن کے, احسان کے تلے دبے ہوئے. وغلقت الابواب, اور دروازے بھی بند کر دیے, کوئی آنے والا بھی نہیں, تو کسی اور کی حیا شرم کی بھی بات نہیں. وقالت ہی تلک, اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. لیکن پیغمبر کا دل ذاکر ہوتا ہے, پیغمبر کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے, تو فوراً کیا فرمایا آپ نے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر مراقبہ ذہن میں آیا, انہو ربی, وہ میرا رب ہے, اب تک مجھے جو کچھ ملا ہے انہی کی طرف سے ملا ہے, انہی کی طرف سے ملا ہے. احسن مسوائی, مجھے تو میرے بھائیوں نے مرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا تھا, اور آج مجھے اسی رب نے جس نے مجھے سب کچھ دیا عزیز مصر کے گھر میں عزتوں کے ساتھ پہنچا دیا. غلامے کی زندگی گزارنے کے بجائے عزتوں والی زندگی محل میں, شاہی محل میں. انہ رب احسن مسوائی, وہ میرا رب ہے, اس نے میرے ٹھکانے کو اچھا کیا ہے. اب اگر میں اسی کے حکم کی نافرمانی کروں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا. ایسا شخص ظالم ہے, بہت بڑا ظالم, ظالم ہے ایسا شخص, میں قصوروار ہو جاؤں گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا قصوروار ہوتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا. انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے, یہ قاعدہ ہے. تو میں نے اگر زلیخا کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو میں ظالم ہو جاؤں گا, اور یہ قاعدہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. تو ایک کام تو یہ کیا کہ اللہ کی طرف رجوع, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ نقصان, نقصان کی طرف توجہ کی کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے فلاح نہیں ملے گی, اس کام سے بچا تو مجھے فلاح ملے گی. ہمیں بھی میرے بھائیوں گناہ کا جب موقع آتا ہے تو معاذ اللہ اللہ کی طرف ذہن جاوے, اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کے ذریعے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے تو ہمیں عطا فرمائی ہے. آنکھوں سے اگر فلم دیکھتے ہیں تو یہ آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہے, شراب پیتے ہیں تو یہ پیسے اللہ نے عطا فرمائے ہیں, زنا کرتے ہیں تو زنا کی جتنی قوتیں ہیں وہ ساری اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ کی دی ہوئی چیزیں اللہ ہی کی نافرمانی میں جو استعمال کرتا ہے وہ ظالم ہے, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. سمجھائیں اپنے آپ کو, اور سمجھا کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں, دعا کریں اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, اور پھر اس کے بعد جو تدبیر ہو سکے کرے. وہ تدبیر تو آگے اللہ خود بتائے گا, جو تدبیر ہو سکے وہ کرے, وہ تدبیر تو آگے اللہ خود بتائے گا. اگر معاذ اللہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع ہوگا کہ اے اللہ تو پناہ دے دے, اے اللہ تو پناہ دے دے, تو آگے والا کام ہے ہمت کو مضبوط کرنا اور تدبیر بتانا کہ آگے تجھے کیا کرنا ہے, وہ تو اللہ خود بتائے گا. اللہ کی پناہ, اور سوچیں کہ یہ اگر میں نے کام کیا تو میں ظالم ہو جاؤں گا, اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہمت بھی آئے گی, اور اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی ہوگی. بس وہ جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو, ہمت کو اکٹھی کر کے بس اس کی طرف متوجہ ہو جائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے دروازے کی طرف, واستبق الباب, دروازے کی طرف بھاگے, آگے آگے یوسف علیہ السلام, پیچھے پیچھے زلیخا. اور وہ جو کمرہ تھا جس کمرے میں زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے گئی تھی, اس کے سات دروازے تھے. ایک بہت بڑا محل تھا, تو پتہ نہیں بیڈ روم بھی کتنا بڑا ہوگا, خاص روم اس کا, اور اس میں اس طرف سے آنے کا بھی راستہ, اس طرف سے آنے کا بھی راستہ, اس طرف سے آنے کا بھی راستہ. ہو سکتا ہے ایک راستہ باغ میں کھل رہا ہو, ایک راستہ باہر جانے کے لیے کھل رہا ہو, ایک راستہ کسی دفتر وغیرہ کی طرف جانے میں کھل رہا ہو. سات کے سات دروازے بند کیے ہوئے تھے. واستبق الباب, وہ دونوں کے دونوں دوڑے, ریس کرنے لگے, یوسف علیہ السلام آگے اور پیچھے زلیخا. اور یوسف علیہ السلام کو تو پکڑ نہیں سکی, لیکن قمیص پکڑ لیا, وقدت قمیصہ من دبرٍ, پیچھے سے قمیص پکڑ لیا. اب قمیص پکڑ لیا مگر بھاگنے کا ایسا پکا ارادہ تھا, بھاگنے کا ایسا پکا ارادہ تھا کہ ڈھیلے نہیں ہوئے, پوری قوت کے ساتھ وہ جا رہے ہیں اور گناہ کا اس نے ایسا پکا ارادہ کیا تھا کہ ادھر سے چھوڑنے کا نام نہیں, تو دونوں طرف سے کھینچا تانی میں وہ قمیض پھٹ گئی اور یہ تکوینی طور پر پھٹ گئی, تکوینی طور پر پھٹ گئی. ادھر پاکی ہی پاکی, پاکیزگی ہی پاکیزگی, ادھر گندگی ہی گندگی. ادھر پکا ارادہ پاک رہنے کا اور ادھر پکا ارادہ گندا ہونے کا. اس کا اثر پورے جسم پر ایسا تھا کہ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے پیغمبر کے پاک قمیص پر جو گندا ہاتھ لگا ہے وہ قمیص کا حصہ میرے پیغمبر کے بدن پر رہے. جہاں ہاتھ تھا اتنا حصہ نکل گیا. کذالک لتصرف عنہ السوء والفحشاء. جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے سوء اور فحشاء, برائی اور بے حیائی سے بھاگنا نہیں پڑتا. اللہ بے حیائی اور برائی کو خود دور کر دیتے ہیں ایسے شخص. اور اس پھٹنے کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہوا کہ یہ جو پھٹا قمیص, قمیص پھٹی پیچھے سے, اسی سے تو فیصلہ ہوا, اسی سے فیصلہ ہوا. والفیا سیدہا لدى الباب, اور جب پہنچے تو وہ قفل جو ہے تالا وہ ٹوٹا اور دروازہ خود بخود کھل گیا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں جس دروازے کی طرف جا رہا ہوں اس پہ تو لاک پڑا ہوا ہے, نہیں, جتنا ہو سکا گیا بھاگے. اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ دروازے کی طرف دوڑ یوسف, تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا. ادھر ذرہ برابر توجہ نہیں کی. اور زلیخا بھی حسین اور جمیل ترین عورتوں میں سے تھی, شاہی خاندان کی. بھاگی, بھاگے یوسف علیہ السلام والسلام. تالا ٹوٹا, دروازہ کھلا, اور دروازہ کھلا تو تکوینی طور پر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. قمیص پیچھے سے پھٹی اللہ کی طرف سے, تالا ٹوٹا, دروازہ کھلا, اور دونوں کے دونوں سامنے دیکھا کہ عزیز مصر ہے. والفیا سیدہا لدى الباب. اب عورتوں کا مکر پیترا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. بہت اچھا ہوا آپ یہاں کھڑے ہیں. اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ دو ہی ہو سکتی ہے, یا تو بہت سخت سزا دی جائے یا اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے ورگلایا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا, گواہ تو کوئی تھا نہیں وہاں. ادھر یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ورگلایا, انہوں نے حملہ کیا میری عزت پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے ورگلایا. آدمی جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ سارے اسباب اس کے لیے مہیا کر کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو شیطان ورگلاتا ہے, اس کمرے میں آ گئے ہیں, اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ میرے کمرے میں گھس گیا ہے, یہ میرے کمرے میں گھس گیا ہے, کہیں کے نہیں رہو گے, اسے جو کہہ رہی ہے کر لو, عافیت اسی میں ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ نہ, اس نے مجھے ورگلایا ہے. تو وہاں وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا کریڈل کے اندر, کمرے کے باہر کسی کا بچہ. وشہد شاہد من اہلہا, وشہد شاہد من اہلہا. وہ چھوٹا سا بچہ جو کریڈل میں ابھی تھا, گہوارے میں, اللہ نے اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور وہ بولا اور اس نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین, وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بادشاہ سے وہ بات کرنے لگا اور اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت, بات بہت آسان ہے, یہ دیکھ لیجئے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا اور زلیخا سچی, اس لیے کہ یوسف اس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اور اس کھینچا تانے کے اندر قمیص پھٹ گئی. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، بالکل بری ہو گئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اس نے مصلحتاً جیل میں بھیج دیا، اس کے سامنے یوسف علیہ السلام ذلیل نہیں ہوئے، وہ جان رہا تھا عزیز مصر. اور یہ جو ظاہری ذلت ہوئی وقتی طور پر، وہ بھی کچھ سالوں کے بعد اللہ جل جلالہ عام نواز نے عزت سے تبدیل کر دی. کوئی حرج نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر عورت چیختی چلاتی ہے اور وقتی طور پہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، اسے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ عام نواز کی ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کب تک ہم ذلیل ہوں گے؟ کب تک؟ ایک سال، دو سال، تین سال، موت تو آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس دن تو صفائی ہو جائے گی. یہ بھی سب نفس کے بہانے ہوتے ہیں، یہ بھی شیطان کے وسپز، شیطان کے وساوس. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، کرنا کیا ہے؟ ذکر اللہ پر محنت کرنی ہے، اور جتنے بھی باہی گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. حضے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، حضے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. یہ گناہ کی جو لذت ہے، اس میں جب تک تو گناہ کر رہا ہے لذت ہے، گناہ ختم ہو گیا پھر کچھ نہیں. دیکھو، اطاعت جو ہے، اطاعت میں بھی مزہ آتا ہے، نماز میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن اگر کسی کو اطاعت میں مزہ نہیں آتا تو جب تک اطاعت ہے اس وقت تک اس میں کڑواہٹ ہے، اور جیسے ہی اطاعت سے فارغ ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اس میں پھر لذت ہے کہ الحمدللہ میں نے آج ایک پارے کی تلاوت کی. ایک طالب علم کو جبرن آپ بٹھا دو کہ چلو یہاں سے اٹھنا مت جب تک پانچ پارے کی تلاوت نہ ہو جائے، بہت کڑوا لگے گا اسے، لیکن پانچ پاروں کی تلاوت کے بعد اسے ایسا ہوگا کہ الحمدللہ یار آج تو پانچ پاروں کی تلاوت ہوگی، پھر مزہ آئے گا ہمیشہ کے لیے. اطاعت جب تک ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک کڑوی، اور پھر ہمیشہ کے لیے میٹھی. اور معصیت جب تک ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک لذت، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے کڑواہٹ. حض گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. اور اسی طرح کی اگر زندگی گزرتی رہی تو دنیا میں پانچ منٹ کی وہ لذت ہوگی جب گناہ کر رہا ہے، ایک گھنٹے کی لذت ہوگی جب تک گناہ میں ہے، اور باقی بیچ کے جتنے وقفے ہیں وہ لذت والی نہیں، اس میں کڑواہٹ، کڑواہٹ. مومن کا ضمیر اندر سے اسے پکار پکار کر کہتا ہے کہ تو اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے. حض گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. اور اس کے بعد جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد بھی یہی کہے گا، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. ہم جس فلم کو اور جس زنا کو اور جس شراب کو اور جس ڈرگ کو لذت اور عیش سمجھتے تھے، تھی فقط غفلت، وہ تو غفلت تھی، وہ دل ذاکر نہیں تھا، مردہ تھا. تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا، وہ ہمارے لیے سب کچھ تھا لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں سب سے پہلے اپنے نفس سے مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ سب دوستوں سے، ماؤں اور بہنوں سے، کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ تمام گناہوں سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور پہلے بھی میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ ایک شخص کوشش کرتا ہی نہیں ہے، فلم کی عادت ہے اور کوشش نہیں کرتا، اور بیٹھا ہوا ہے اسے اور خیال آئے کہ چلو فلم دیکھ لیتے ہیں، فوراً چالو ہو گئے، مجاہدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا مجاہدہ. مجاہدہ نہیں ہوا تو نفس پر کچھ زد پڑی نہیں، تو جب نفس کی پٹائی نہیں ہوگی، کپڑا ہے گندا ہے تو جب تک وہ واشنگ مشین کے اندر اس طرح گھمایا نہیں جائے گا اس وقت تک اس کا میل نہیں نکلتا. یہ واشنگ مشین سے پہلے جو دھونے کا طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ لکڑی سے اس پر مارتے تھے ایسے، یا کپڑے کو اسے اس طرح کپڑے کو پتھر کے اوپر مارتے تھے، جتنی ضربیں پڑے گی اتنا زیادہ میل نکلے گا، جتنی زیادہ ضربیں پڑے گی اتنا زیادہ میل نکلے گا. تو نفس کے اوپر ضرب ہی نہ پڑے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر گناہ سے ہم نہیں بیٹھے ہیں, فلم دیکھنے کا ارادہ ہوا اب چلے گئے, فلم دیکھنے کا ارادہ ہوا بیٹھ گئے, فلم دیکھنے کا ارادہ ہوا بیٹھ گئے. نفس پر کوئی زد پڑی نہیں پڑی, ارادہ کیا 10 بجے کہ فلم دیکھنا ہے لیکن نہیں نہیں نہیں, نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ دیکھ رہا ہے. 5 past 10 کو بس نہیں تو 5 منٹ تک مجاہدہ رہا, نفس پر زد تو پڑی نا, کچھ تو زد پڑی نا. سیدھا 10 بجے بیٹھ جاتا نفس پر زد نہیں, 5 منٹ کا جو مجاہدہ ہوا نفس پر زد پڑی تو کچھ نہ کچھ نفس ادھر سر کا ہوگا, ادھر سر کا ہوگا نا. کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ چھوٹے لیکن نفس پر زد ضرور پڑے گی, اور جب نفس پر زد ضرور پڑے گی تو دھیرے دھیرے ہوگا یہ کہ پہلے 5 مرتبہ گناہ ہوتے تھے اب 4 مرتبہ ہو رہے ہیں, اب 3 مرتبہ ہو رہے ہیں, اب 2 مرتبہ ہو رہے ہیں, اب 1 مرتبہ ہو رہا ہے, اب گناہ سے نجات مل گئی. اس لیے کوشش کرو, روزانہ 2-2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کرو گے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے, گناہوں سے بچا لیجئے. اللہم باعد بینی وبین الخطایا, اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے. کتنی دوری؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب, جتنی دوری آپ نے مشرق اور مغرب میں پیدا فرمائی ہے, مشرق اور مغرب میں جتنی دوری ہے, ایسٹ اور ویسٹ میں جتنی دوری ہے, اتنی ہی دوری میرے اور گناہ کے درمیان میں پیدا فرما دیجئے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ گناہوں کو چھڑوا کر مجھ پہ رحم فرما دے, یعنی میرے اوپر یہ رحم فرما دے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. اے اللہ گناہوں کو چھڑوا کر مجھ پہ رحم فرما دے. ابدم ما ابقیتنی, ہمیشہ کے لیے جب تک تو مجھے زندہ رکھے. آج کل میرے بھائیوں ہماری روحانی ترقی اسی لیے نہیں ہو رہی ہے کہ عبادتوں میں ہم خوب لگے ہوئے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے, گناہوں سے نہیں بچتے. جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں, جن کا خانقاہوں سے تعلق ہے, جن کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے, یا ان دونوں طبقوں سے تعلق نہیں ہے لیکن جن کا مسجدوں سے تعلق ہے, سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں اور پوری بستی بھی ان کو بہت دیندار اور نیک سمجھتی ہے, روحانی ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک طرف اچھائیاں بھی ہیں دوسری طرف برائیاں بھی ہیں. یہ جو کمرہ ہے ہمارا, اگر اس کمرے کو ٹھنڈا گرم کرنا ہو, اس کمرے کو گرم کرنا ہو تو ایک طرف ہیٹر چالو کرنا پڑے گا اور دوسری طرف کھڑکیوں کو اور دروازوں کو بند کرنا پڑے گا. کھڑکیاں اور دروازے بھی کھلے تو باہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اور ہیٹر بھی فل, یہ کمرہ گرم نہیں ہوگا. اس کمرے کو گرم کرنے کے لیے 2 کام کرنا پڑے گا, ہیٹنگ چالو کرنا پڑے گا اور کھڑکیوں کو اور دروازوں کو بند کرنا پڑے گا. یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں, عبادت عبادت جو کرتے ہیں, کرنے کے جو کام ہم کرتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, یہ ہیٹنگ ہم آن کرتے ہیں لیکن چونکہ ہماری آنکھوں کی کھڑکیاں اور آنکھوں کے ونڈو کھلے ہیں, کانوں کے ونڈوز کھلے ہیں, ہمارے کانوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں, زبان کا ونڈو کھلا ہے, غیبت ہو رہی ہے, جھوٹ, بہتان, غیبت ہم سن رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, آنکھوں سے فلموں کو دیکھ رہے ہیں, نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, تو ہماری عبادتوں کے نتیجے میں دل میں عشق الہی کی, ذکر الہی کی جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ گرمی اندر رہتی نہیں, وہ باہر نکل جاتی ہے, اور باہر نکل جاتی ہے اس لیے ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا. اگر یہ ساری کھڑکیاں کھلی ہوں اور یہ دروازے بھی کھلے ہوں اور کسی اندھے آدمی کو یہاں لا کر کے بٹھا دو تو 5 منٹ میں کہے گا کہ بھئی ہیٹنگ آن کرو, اور اس سے اگر آپ کہیں گے کہ ہیٹنگ تو فل ہے, وہ کہے گا کہ نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہیٹنگ آن نہیں ہے, بہت سردی لگ رہی ہے. تو ہمیں روحانیت اسی لیے محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ بھی جنریٹ ہو رہا ہے اندر, جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ سب باہر نکل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ, اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, خوب توفیقات سے نوازے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی ہمارے اس ادارے کے سرپرست اور بزرگ حضرت مولانا عبداللہ کاپد روی صاحب دامت برکاتہ کافی علیل چل رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں, تو حضرت کے لیے تسلسل کے ساتھ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عطا فرمائے, عافیت والی طویل عمر نصیب فرمائے, اللہ تعالی حضرت کے فیض کو عام فرمائے، ہم لوگوں کو بھی مستفید فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ انہیں جس مرض میں بھی مبتلا ہے اس مرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اگر مرض مقدر ہی میں ہے تو راحت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، درد کرب بے چینی سے حفاظت فرمائے، محتاجی سے بچائے، اور جب بھی ان کا وقت آئے ہمارا وقت آئے اللہ تعالی مقام ولایت مقام صدیقیت پر پہنچا کر اپنے یہاں خوشی خوشی ہنستا ہوا بلائے، خاص بھائی دعا فرمائے حضرت کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور الشيطان وشركه. اللهم بعيد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.